السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تحیت الوضو اور تحیت المسجد کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. تحیت الوضو، وضو کا تحفہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تحیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا یا پھر زندگی کی دعا دینا، حی سے نکلا ہے یہ، اور تحیہ تحفے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو وضو کا تحفہ سمجھ لیں، یا وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں، اس کے بدلے جو انعامات ملیں گے تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اور اسی طرح سے سیم تحیت المسجد، کہ جیسے ہی مسجد میں کوئی مسجد میں جب داخل ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر کوئی سفر سے آپ واپس آتے اور مسجد نبوی تشریف لے جاتے، تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی جاتے اور وہاں پر دو رکعت نماز پڑھتے تھے، جسے تحیت المسجد کہا جاتا ہے. وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے. مستحب یعنی پسندیدہ عمل، یعنی آپ اگر اسے کرتے ہیں تو اس پر اجر ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ پسندیدہ ہے، کریں گے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. تو وضو کرنے کے بعد، یعنی تحیت الوضو جس کو ہم کہتے ہیں، تو وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنا یہ مستحب ہے. اور تحیت الوضو دراصل جنت میں لے جانے والا عمل ہے، یعنی اس کے کرنے کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق ہو سکتا ہے. یہ اتنا بہترین اور نیک اور اچھا عمل ہے. اب یہ حدیث کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کے تعلق سے کیا کانسیپٹ پائے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو ہمارے یہاں پر، چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، دین کی کوئی بھی بات پر عمل کرنا ہمارے یہاں پر انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے. اور دین کو ایسا پیش کیا گیا ہے لوگوں کے سامنے کہ جیسے کہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس پر عمل کرنا، بس کچھ چند مخصوص لوگ ہوں گے وہی کر سکتے ہیں، ہر کوئی فالو نہیں کر سکتا. تو سیم اسی طرح سے یہود و نصارہ نے بھی کیا تھا. یہود نے بھی اپنے دین کو اتنا مشکل بنا دیا تھا کہ ان کی عام پبلک یہ سمجھتی تھی کہ ہم اتنے نیک بن ہی نہیں سکتے. تو آپ دیکھیں کہ اسلام تو سب کے لیے یکساں ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کوئی بہت اچھے عہدے پر فائز ہو، کوئی کم تر اس سے نیچے ہو سمجھیں، کچھ بھی ہو، بہرحال اجر و ثواب کے لحاظ سے، یا پھر چاہے کسی نے کوئی گناہ کیا ہو اس کے بدلے کے لحاظ سے، سب کو برابر یکساں نظر سے دیکھا جائے گا، یعنی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہوگا، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، خوبصورت ہو یا قبول صورت ہو، گورا ہو، کالا ہو، کچھ بھی ہو. اور پھر یہ بھی ہم پڑھتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی چیزیں ہمارے لیے فرض کی ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ مسنون عمل ایسے رکھ دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے، یا جس کی آپ نے ترغیب دی، جس کی بنا پر انسان اپنے درجات کو بلند کروا سکتا ہے اور مزید اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکتا ہے، جنت کے اعلیٰ درجات کا مستحق بن سکتا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، لیکن ہمارے یہاں پر اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد فوراً نماز پڑھنا چاہیے. یعنی آپ کے اگر اعضا، بدن کے اعضا جب آپ کے وضو کی وجہ سے گیلے ہو گئے تھے تو وہ گیلے ہی رہنا چاہیے، جب تک کہ وہ اعضا گیلے رہیں گے آپ اسے سوکھنے نہیں دیں گے، اسی دوران اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ تحیت الوضو کہلائے گی، ادروائز نہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں تو اس وقت کسی سے آپ بات نہ کریں جب تک آپ نماز نہ پڑھ لیں. اگر آپ کسی سے بات کر لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں تو وہ تحیت الوضو نہیں ہوگی، یہ بھی خود ساختہ کانسیپٹ ہے. اور اسی طرح سے پتہ نہیں اس کے لیے کیا کیا باتیں لازم و ملزوم قرار دے دی گئی ہیں. تو بہرحال جو اوقات ہم نے ممنوع اوقات پڑھے تھے، کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے؟ ان اوقات کے علاوہ آپ جب بھی وضو کریں اور دو رکعت نفل نماز پڑھیں تو یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے، یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اچھا عمل مانا جائے گا، قابل قبول ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے کہ اچھا آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا چاہیے، آپ کے اعضا گیلے رہنے چاہیے، سوکھنے نہیں چاہیے، ایسی کوئی شرائط اس کے لیے نہیں ہے. ہاں بس آپ نے وضو کیا جتنی توفیق ملتی ہے، کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ نے جواب کیا دیا تھا کہ جتنی مجھے توفیق ہوتی ہے میں اتنی نماز پڑھ لیتا ہوں، چاہے تو دو پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے دو دو کر کے چار پڑھتے ہوں وضو کرنے کے بعد. اور ویسے بھی نماز دراصل اتنا بہترین عمل ہے، اور سجدے میں چونکہ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے، نماز کا عمل. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے تھے، جیسے غزوہ بدر کا موقع تھا. تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت بہترین دراصل رہنمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل ہمیں بتائے ہیں وہ ہم ضرور کریں. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے یہ عمل ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال صلاۃ الغداۃ یا بلال حدثنی بارجع عمل عملته عندك فی الاسلام منفعۃ فانی سمعت اللیلۃ خشف نعلیک بین یدی فی الجنہ. قال بلال ما عملت عملا فی الاسلام ارجع عندی منفعۃ من انی لم اتطہر طہورا تعاما فی ساعت من لیل ولا نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب اللہ لی ان اصلی. متفق علیہ. اور متفق علیہ کی ڈیفینیشن آپ کو شروع میں بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، کہ جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہو، یعنی دو انتہائی اوتھینٹک ذرائع سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا نفلی عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہو؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں کیا کہ دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے. اب آپ سوچیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں دن رات میں، تو اس سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلے کہ اچھا صرف ہم ظہر ہی میں پڑھیں، عصر ہی میں پڑھیں یا نہیں، جو ممنوع اوقات کے علاوہ جب بھی دن رات میں آپ کو توفیق ہو، ہم سب کو تو اللہ کرے کہ ہم یہ پڑھنے والے بنیں، اور پھر جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں. صرف دو رکعت ہی کا ذکر نہیں کیا بلکہ جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو. تو ہو سکتا ہے دو پڑھتے ہوں بلال رضی اللہ عنہ، ہو سکتا ہے دو دو کر کے چار پڑھتے ہوں، واللہ عالم. تو بہرحال دو تو ضرور ہی پڑھ لینی چاہیے. تو جب بھی وضو کریں دو رکعت نفل نماز پڑھ لیں، یہ دراصل جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اب آپ سوچیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار آپ دیکھیں کتنا اچھا ہے. دراصل یہ آپ کا یہ طریقہ ہے کہ تربیت کرنے کا انداز، لوگوں کو نیکیوں پر ابھارنے والا انداز، تاکہ وہ نیکیوں میں مزید آگے بڑھیں، ان کے اندر کمپٹیشن ہو. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے بلال، ایسا کون سا تمہارا وہ نفلی عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ آپ کی سواری پکڑ کر لے کر جا رہے ہوں، کیونکہ اکثر ایسے ہی ہوتا تھا، بلال رضی اللہ عنہ چلتے تھے، تو جنت میں بھی ایسے ہی ہو. اور اب یہ نہ سوچیں ہم لوگ کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، وہ پیچھے کیسے ہیں. یہاں پر اس کی بات نہیں ہے، یہاں پر ایک نیک عمل کے اجر کی بشارت دی گئی ہے کہ کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے ماشاءاللہ، کہ یہ عمل دراصل اتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اس کی بنا پر انسان جنت کا مستحق ہو سکتا ہے. ہاں لیکن یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ ساتھ میں پھر کوئی اس طرح کے بدعت اور گناہ کے کام بھی نہ ہوں، یا شرک، بت پرستی، یا پھر کبیرہ گناہ، اس طرح کے کام نہ ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو عمل ہے انسان کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اور آپ دیکھیں کتنا آسان ہے پڑھنا، ہر نماز کے ساتھ اگر ہم وضو کر کے دو رکعت تحت الوضو پڑھ لیں تو کتنی سہولت ہو جائے ہمیں. جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ ہی پڑھا تھا نا کہ ہر نماز کے ساتھ اگر دو رکعت نفل نماز ہم پڑھ لیں، یہ تحیت الوضو۔ لیکن بعض اسکالرس کا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ روایت سے دراصل اسکالرس کا یہ کہنا تھا، انہوں نے اپنا ایک اجتہاد بتایا تھا ہمیں سمجھے، کہ فجر کی اذان کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے کچھ جو اسکالرس ہیں، جو یہاں کے کچھ اسکالرس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، منع تو نہیں کیا گیا ہے فجر کی اذان کے بعد۔ اور وہ جو حدیث ملتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ بالکل ہی نہ پڑھی جائے۔ تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے فجر کے بعد بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن اکثر اسکالرس کا کہنا یہی ہے کہ فجر کی اذان کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ پڑھی جا سکتی ہے، اگر کسی کی کچھ چھوٹ گئی ہو یا اس طرح سے کوئی معاملہ ہو تو نماز سے پہلے، یعنی فجر کی جماعت سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو جو حق سے بالکل قریب کی بات ہو، قرآن اور سنت سے قریب کی بات ہو، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائے، اس معاملے میں رہنمائی فرمائے۔ تو بہرحال جب بھی موقع نصیب ہو، جب بھی موقع ملے، ہم ضرور وضو کرنے کے بعد دو رکعت یا دو دو کر کے چار رکعت، جتنی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ عمل ہمارا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے درجات بلند فرمائے گا اور جنت میں لے جانے کا مستحق بنائے گا یہ عمل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اسی طرح سے جو تحیت المسجد ہے، جیسے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس طرح سے کرتے کہ جب بھی کسی شہر سے واپس آتے تو پہلے مسجد جاتے، وہاں پر آپ تحیت المسجد پڑھتے، اس کے بعد گھر میں جاتے۔ اور اس کی حکمت اسکالرس یہ بتاتے ہیں کہ گھر والوں کو اطلاع ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی فون وغیرہ تو نہیں تھا کہ گھر والے تیار ہوں، کھانا بنا کر تیار رکھیں، یا اگر بیوی ہے تو بیوی تیار ہو۔ اور ویسے بھی ایک اور روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص، یعنی جو اپنے گھر سے گیا ہوا ہو کہیں واپس آئے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اطلاع دے دے گھر والوں کو، تاکہ گھر والے تیار ہو جائیں اس طرح سے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کسی مسجد میں جاتے تو وہاں پر پہلے تحیت المسجد پڑھتے، اور کہیں باہر سے جب واپس بھی آتے تب بھی مسجد نبوی میں تحیت المسجد پڑھا کرتے تھے۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد ادا کرنا مستحب ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، متفق علیہ۔ یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بہت اوتھینٹک ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کرے۔ اب اس میں واضح طور پر دو رکعت کا ذکر ملتا ہے ہم کو، لیکن جو اوپر والی حدیث ہم نے پڑھی اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہاں پر رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ واضح نہیں تھی، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے، دو رکعت پڑھنی ہے۔ تو یہ تحیت المسجد ہوتی ہے۔ ہم بھی کہیں سفر پر ہوں، کہیں مسجد میں جائیں، جانا ہو تو پھر ہم تحیت المسجد پڑھ لیں، اور روزانہ بھی انسان اگر جائے، جس کے پاس اتنا موقع ہو، جو لوگ جلدی چلے جاتے ہیں مسجد میں، جلدی جانے کے عادی ہیں، اگر وہ روز بھی جا کر پڑھ لیتے ہیں، ابھی جماعت کھڑی نہ ہوئی ہو یا پھر نماز میں ٹائم ہو، تو اس صورت میں وہ تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر فرض نماز چل رہی ہو تو اس صورت میں تحیت المسجد نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ رول ہے، ویسے بھی آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو یا فرض نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہو، تو اس وقت پھر خود سے نفل نماز پڑھنا یہ منع ہے، کیونکہ فرض نماز پہلے اس کا حق ہے، وہ پڑھی جائے گی اور بعد جماعت پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے حرم میں اگر ہم جائیں گے، کعبۃ اللہ جب ہم جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی تحیت المسجد نہیں پڑھی جاتی، بلکہ وہاں کا جو تحیہ ہے وہ طواف کرنا ہی ہے، یعنی وہاں پہلے جا کر طواف کرنا ہی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دو رکعت نفل نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر وہاں پر اس وقت جماعت کھڑی ہو تو پھر بہتر ہے کہ جماعت میں سیدھا شامل ہو لیا جائے۔ تو یہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو کے مسائل تھے۔ اب سجدہ شکر دیکھیے، کسی نعمت کے حاصل ہونے پر یا خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کرنا مسنون ہے۔ اب یہ جو سجدہ شکر ہوگا، یہ ایکچولی نماز میں نہیں ہے، آپ نماز سے باہر ہیں، بس آپ خوشی میں بے اختیار جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں ہم لوگ، تو وہ دراصل شکر کا سجدہ ہوتا ہے۔ ان ابی بکرا رضی اللہ عنہ، یہ بکرا جو ہے یہ الگ ہے، آپ دیکھیں ایک ابو بکر جو ہے رضی اللہ عنہ، جو خلیفہ تھے ہمارے پہلے، وہ الگ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد، اور یہ ابی بکرا، یہ الگ صحابی ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاہ امر یسرہ او یسر بہ خر ساجدا شکرا للہ تبارک و تعالی، رواہ ابن ماجہ، حدیث حسن ہے یہ، اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی خبر آتی جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو سجدہ شکر، اگر انہیں خوشی کی خبر سن کر اگر کوئی سجدے میں گر پڑتا ہے، کیونکہ دراصل جو بھی خبر آتی ہے وہ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو لہٰذا شکر بھی کس کا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو یہ بے اختیار ہو کر اس طرح سے سجدے میں گر جانا، یہ سجدہ شکر کہلاتا ہے کسی بھی نعمت کے ملنے پر۔ تو اگر ہم میں سے کوئی بھی سجدہ شکر ادا کرنا چاہے تو سجدہ شکر میں، اسکالرس کہتے ہیں کہ سجدہ شکر میں آپ اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں، جو عربی کی دعائیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، سجدہ شکر میں آپ جو اپنے دل کی بات ہے وہ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو نماز میں سجدہ ہوگا اس میں میجورٹی آف اسکالرس، ان کا اوپینین، ان کی رائے یہی ہے کہ اس میں آپ مسنون دعائیں ہی پڑھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ قرآنی دعائیں پڑھنے کو تو ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سجدے میں منع کیا گیا ہے، ہاں مسنون دعائیں ہم وہی پڑھیں گے نماز میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، لیکن سجدہ شکر میں آپ اپنی جو بھی زبان کے ہیں، یعنی آپ جو بھی لینگویج استعمال کرتے ہیں گھر میں، تو وہ زبان میں آپ سجدہ شکر میں جو چاہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، شکر ادا کر سکتے ہیں، جو چاہے وہ بول سکتے ہیں، یعنی شکر کے طور پر۔ درود شریف کا اجر و ثواب معلوم ہونے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ شکر ادا کیا۔ ان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى دخل نخلا فسجد فأطال فأطال السجود حتى خشيت ان يكون الله قد توفاه قال فجئت انظر فرفع رأسه فقال ما لك فذكرت له ذلك قال فقال ان جبرائيل عليه السلام قال لي الا ابشرك ان الله عز وجل يقول يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، رواه احمد، حدیث صحیح۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہو کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح تو نہیں قبض کر لی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس حدیث سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام، کوئی اعزاز، کوئی اکرام، کوئی عہدہ یا کوئی خوشی کی خبر، اس پر انسان کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی سنت تھی، اور آپ نے بہت ہی طویل سجدہ کیا کہ یہاں تک کہ وہ صحابی کہنے لگے کہ مجھے اندیشہ ہو کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت تو نہیں ہو گئے۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو پھر وہ صحابی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو تب صحابی نے کہا کہ یہ اور یہ، یعنی وہ کیا سمجھ رہے تھے طویل سجدے سے، تو تب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہیں کہ دراصل میں اس بنا پر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا، سلامتی کی دعا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر سلام بھیجیں گے، تو یہ کتنا بڑا آنر ہے نا ایک بندے کے لیے، اور پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے امت کے لیے اجر لکھ دیا، سمجھے، رکھ دیا۔ تو اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر سلامتی بھیجے گا۔ سبحان اللہ، تو اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ شکر ادا کیا۔ تو سجدہ شکر میں آپ اپنے دل کی جو دعائیں چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ متفرق مسائل، بیمار آدمی جس حالت میں بھی نماز پڑھ سکے پڑھنی چاہیے۔ ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطي فقائدا فإن لم تستطي فعلى جنب. احمد البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، نسائی نے بھی اور ابو داؤد نے بھی. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بواسیر کا مریض تھا، پائلس جو ہوتا ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر پڑھ سکو تو کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھ سکو تو لیٹ کر پڑھو. سبحان اللہ کتنی سہولت ہے آپ دیکھیں. اور لیکن یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا اتنے بیمار ہو تو نماز چھوڑ دو، نہیں، بلکہ بیماری میں بھی نماز پڑھنے کے لیے تاکید کی ہے اور جس طرح سے پڑھی جا سکے اس طرح سے پڑھنا ہے. ہمارے یہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بس ذرا سے بیمار ہوئے سب سے پہلے جو چھوٹتی ہے جس نمازیں چھوٹتی ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. تو نہیں، چھوڑنی تو نہیں ہے نماز، آپ کو بیٹھے یا لیٹے کسی بھی حالت میں جیسے آپ کے لیے پاسبل ہو آپ کو پڑھنی چاہیے. اسی طرح سے نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کرنی چاہیے پھر نماز پڑھنی چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدكم في الصلاه فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو نائس لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه. رواه مسلم. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اس سے پہلے نیند پوری کر لینی چاہیے. اس لیے جب تم حالت نماز میں اونگتے ہو تو مغفرت مانگنے کی بجائے ممکن ہے آپ اپنے آپ کو گالیاں دینے لگو. یہ مسلم کی روایت ہے. تو واقعی میں صحیح بات ہے کہ انسان جب نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے یا اسے نیند کا بہت زیادہ اس پر غلبہ ہوتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہو اسے خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا بہتر ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے پرسکون ہونے کے بعد نماز پڑھی جائے. لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سو جاؤ اور اس کے بعد نماز پڑھو تو اب جتنا چاہے اتنا سو جائیں، نہیں. اب دیکھیں اگر ایسے کوئی ہو، یہ فرض نماز کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پر نفل نماز کی بات ہے دراصل. کیونکہ امہات المومنین میں سے کئی امہات المومنین کے بارے میں اور خود آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے رسیاں لٹکائی ہوئی تھیں، وہ لوگ بہت دیر دیر تک بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھیں. تو پوچھا گیا کہ رسی کیوں لٹکائی ہوئی ہے، تو بتایا گیا کہ جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اسے تھام لیتی ہیں کہ کہیں گر پڑ نہ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے. ہوش و حواس کی حالت میں جب تک کہ ہوش حواس جو ہے ساتھ دے رہے ہیں تب عبادت کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم نیند کی حالت میں اپنے آپ کو ہی کچھ برا بھلا کہنے لگو یا کچھ بد دعا مانگ لو اپنے لیے. تو یہ اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے، فرض نماز میں تو دیر نہیں کرنی چاہیے. عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسندیدہ ہے. عن ابی برزہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. رواہ البخاری. ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اب اگر اس حدیث پر ہم لوگ آج عمل کریں تو بتائیے کیا پاسبل ہے. آج تو دن ہی نکلتا ہے لوگوں کو آج کے دور میں عشاء کے بعد، ہے نا، ساری محفلیں، مجلسیں، رونقیں، سڑکیں جو آباد ہوتی ہیں یا جہاں گہما گہمی ہوتی ہے یہ سب عشاء کے بعد ہی آغاز اور شروع ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنے سارے کام الٹے کر لیے. اصل میں کچھ ویسٹرن کنٹریز کہا جاتا ہے کہ ایسے ہیں کہ جہاں پر 8 بجے کے بعد کوئی شاپنگ مال، کوئی چیز کھلی نہیں رہے گی تاکہ الیکٹریسٹی بچائی جا سکے، اور ہارن تو آپ بجا ہی نہیں سکتے 8 بجے کے بعد، اور صبح 6 بجے سے سارے کام شروع ہو جاتے ہیں. اچھا چلیں، پھر بھی جو عرب کنٹریز ہیں، سعودی عرب وغیرہ، تو یہاں تو الحمدللہ پھر بھی بہتر حال ہے کہ کم از کم صبح شاپس جلدی کھل جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 بجے. اور جو بقالے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ فجر کے بعد سے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان بقالے والوں کو. اور واقعی میں کبھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی اشد ضرورت ہوتی ہے کچھ چیزوں کی، انسان بھول جاتا ہے رات میں تو صبح منگا لیتا ہے وہ. اب اگر آپ انڈیا یا پاکستان میں، پاکستان کا تو اتنا خیر علم نہیں ہے، لیکن انڈیا میں اگر آپ ہوں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر بچہ بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن میڈیکل 11 بجے سے پہلے، 11:30 بجے سے، اور خصوصاً جو مسلم علاقے ہیں تو وہاں پر 11:30 سے پہلے تو آپ پریشان ہو جائیں، لٹک جائیں، کچھ بھی ہو لیکن دکانیں نہیں کھلیں گی. جتنی بھی مسلمانوں کی دکانیں ہیں وہ 11:30 کے بعد کھلے گی، اور جو نان مسلمس کی دکانیں وہ 10 بجے، کم از کم وہ 1.5 گھنٹہ پہلے کھول لیتے ہیں. تو یہ ہمارا سسٹم ہی بدل گیا بالکل، ہم نے ہر کام الٹ کر لیے ہیں کہ کام دن میں کرنے چاہیے تو ہم نے وہ سارے راتوں کے حوالے کر دیے کام، پھر راتوں کو دیر تک جاگنا، جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی فجر کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں. ہاں اگر کوئی اس لیے جاگ رہے پڑھنے پڑھانے کے لیے، کوئی ضروری کام ہے تو گفتگو کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایسا نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی عشاء کے بعد گفتگو کرتا ہے تو وہ ناپسندیدہ، یعنی آپ نے دوسروں کو تو نہیں منع کیا لیکن آپ خود جو ہے ناپسند فرماتے تھے اس بات کو۔ اور یہی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں عرب کا جو ریگستان تھا، صحرا تھا، نہ ایسے نہ کوئی روڈز، نہ یہ اس طرح کی فیسلٹیز تھی، اسی بنا پر تو ان لوگوں کو قرآن حفظ کرنا، حدیثیں یاد کرنا اتنا آسان ہو گیا تھا حد سے زیادہ۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بلا وجہ کی لغو گفتگو ہمیشہ کے بعد نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی پڑھنا پڑھانا ہے، گھریلو گھر میں جو گفتگو ہوتی ہے اپنے فیملی والوں سے، گھر والوں سے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بلا وجہ صرف گپ بازی کے لیے جاگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر کسی کی فجر کی نماز جاری ہے تو یہ تو اور بھی پھر گناہ کا کام ہو جائے گا کہ فرض نماز آپ کی چھوٹ رہی ہے۔ تو پھر اگر کوئی اس طرح سے کوئی ضرورت کے لیے جاگتا بھی ہے تو اس کوشش کرے کہ فجر اس کی بالکل بھی نہ جائے، فجر کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہ ضرور فجر کی نماز میں شامل ہوگا۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ نے ناپسند کیا گفتگو فرمانا، اور عشاء سے پہلے سونے کو بھی آپ نے منع کیا، یہ آپ سوتے نہیں تھے، یعنی آپ خود جو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ عشاء سے پہلے سویا جائے، کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے پھر اس طرح سے نیند غالب آ جائے، یعنی نیند کا اتنا غلبہ ہو کہ سیدھا فجر میں ہی آنکھ کھلے، تو پھر عشاء کی نماز تو چلی گئی نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سویا جائے۔ ایک ہی وقت کی فرض نماز فرض کی نیت سے دو مرتبہ ادا کرنی جائز نہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتین، رواہ احمد و ابو داود و نسائی، حدیث صحیح۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت کی فرض نماز دو دفعہ نہ پڑھو۔ ٹھیک ہے، ایکچولی اگر آپ کو ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے اذان ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اذان ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے نماز پڑھنے کے بعد کہ اچھا اذان تو اب ہوئی ہے، تو پھر آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی فرض نماز، ٹھیک ہے، اس صورت میں تو آپ دوبارہ پڑھیں گے۔ جب آپ کو معلوم کہ الحمدللہ آپ صحیح طریقے سے ادا کر چکے ہیں فرض نماز، تو دوبارہ پھر اس کو نہیں لوٹانا چاہیے۔ اسی طرح سے فرض ادا کرنے کے بعد سنتیں ادا کرنے کے لیے جگہ بدلنی چاہیے تاکہ فرض نماز اور سنت میں فرق ہو سکے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاجز احدکم ان یتقدم او یتأخر او ان یمینہ او ان شمالہ، ابو داؤد، حدیث صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہو جائے، یعنی دائیں بائیں ہو جانا چاہیے، یعنی اس سے پھر فرق پتہ چلے گا کہ اچھا یہ فرض نہیں ہو رہی ہے بلکہ سنت اور نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، کیونکہ نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی بھی باجماعت نماز شروع کر دے، پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے۔ تو یہ سنت ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ گھر میں ادا کریں تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نیند کے غلبے کی وجہ سے رات کی نماز یا کوئی دوسرا معمول کا وظیفہ رہ گیا ہو تو فجر اور ظہر کے درمیان ادا کیا جا سکتا ہے۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبہ او عن شیء منہ فقراہ ما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر کتب لہ کأنہ قرأہ من اللیل، رواہ الترمذی، حدیث صحیح۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کا وظیفہ یا کوئی دوسرا معمول چھوڑ کر سو گیا اور پھر اسے نماز فجر اور ظہر کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کتنا بڑا ہمارے لیے ایک موقع فراہم کیا گیا۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ وہ بات بھی کلیئر کرنی ہی تھی آپ لوگوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی جو نماز ہے تو دن میں آپ نے قضا کے طور پر کبھی تین یا پانچ نہیں پڑھی ہے، کیونکہ وتر کی نماز رات کی نماز ہے، دن کی نہیں ہے۔ اگر چھوٹ گئی ہوں گی یا چھوٹ گئی واضح طور پر تو نہیں معلوم، لیکن اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے دن میں ادا کی اگر وہ نماز یا کسی بنا پر رہ گئی تھی تو وہ دراصل آپ نے صلاۃ الضحیٰ یا چاشت جس کو ہم کہتے ہیں یا پھر اشراق کے وقت دو دو رکعت کر کے ادا کر لی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی بنا پر کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ وتر کی قضا نہیں ہے، یعنی اگر آپ پڑھتے بھی ہیں صبح وہ جو آپ کا رہ گیا ہے عمل وتر کا تو آپ دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی تین نہیں پڑھیں گے آپ، پھر اس صورت میں دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے، اور اس کو معمول نہ بنا لیا جائے۔ یعنی بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھے، اور اگر اس نے ارادہ کیا ہے تہجد کا اور اس کے لیے وتر اس نے چھوڑ دیے تو وہ وتر یعنی آخری نماز وتر کو بنائے اور وتر پڑھنے کے بعد پھر سو جائے، پھر فجر کے لیے اٹھے۔ اور اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی وہ سوتا رہ گیا اور فجر کے اذان کے وقت آنکھ کھلی تو بہتر ہے کہ وہ وتر ادا کر لے. اور جو گھر میں خواتین ہیں اگر تو ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ پیش آئے تو وہ تو ضرور جو ہے نماز سے پہلے وتر ادا کر لیں تو وہ ہو جائے گی اس وقت وتر, اس وقت وہ تین ہی پڑھیں گی. لیکن اگر پھر اب فجر کا وقت ہو گیا ہے اس کے بعد اگر پڑھنی ہے تو پھر اشراق کے وقت جو دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی وہی اس کا عمل وہ وتر کے برابر ہو جائے گا سمجھیں. انگلیوں پر تسبیحات گننا مسنون ہے. ان یسیرہ رضی اللہ عنہ وکانت من المہاجرات قالت قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس واقدن بالانامل فانہن مسئولات مستنطقات ولتفعلن فتنسین الرحمہ. رواہ ترمذی و ابو داود, حدیث حسن ہے. حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہ جو مہاجر خاتون ہیں کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائیں گی اور بلوائی جائیں گی. یہ تسبیحات پڑھنے سے غافل نہ ہونا ورنہ رحمت سے محروم ہو جاؤ گے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور ابو داود نے بھی کیا ہے اسے روایت, لیکن حدیث حسن ہے یہ, اور حسن بھی دراصل صحیح کا ہی درجہ رکھتی ہے. ان سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الرجل بارض قی فحانت الصلاۃ فلیتودع فان لم یجد ماء فلیتیمم فان اقام صلى معه ملکہ وان اذن واقام صلى خلفه من جنود اللہ ما لا یرى طرفاه. رواہ عبد الرزاق, حدیث صحیح. یہ بھی حدیث بہت پیاری ہے. سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے, اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرے, اگر اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتمین بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اور اگر اذان و اقامت کے بعد نماز پڑھے تو اس کے پیچھے اس قدر کثیر تعداد میں اللہ کے لشکر نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے دونوں کناروں کو دیکھا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ جنگل میں اگر تنہا بھی کوئی ہو یا کوئی ویرانے میں یا سفر پر, اس صورت میں وہ اگر پہلی بات تو اسے نماز پڑھنی چاہیے, وضو کر کے نماز پڑھ لے, اگر پانی نہ میسر ہو تو تیمم کر لے, اگر وہ اقامت کہہ کر نماز پڑھے گا تو کرامن اور کاتبین اس کا ساتھ دیں گے نماز پڑھنے میں, اور اگر وہ اذان دے کر پھر اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اتنے لشکر پڑھتے ہیں کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. اصل میں نماز کی اہمیت یہاں بتائی گئی ہے کہ انسان تنہا ہو, جنگل میں ہو, کہیں پر بھی ہو, بہرحال وہ نماز نہ چھوڑے. اور یہ جو اوپر انگلیوں والی بات کی گئی تھی, دراصل انگلیوں دراصل گواہی دیں گی. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں گٹھلیوں کا, کھجور کی گٹھلیوں کا, تو پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو کہا کہ اس پر گن کر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ناپسند کیا اور بعض اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وہ اٹھوا دیا وہاں سے, اور پھر انہوں نے تاکید کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگلیاں دی ہیں گننے کے لیے, اس پر گنا کرو. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے پر کس طرح سے بدعت رائج ہیں کہ مرنے کے وقت تو وہ بڑے بڑے ڈبوں میں بیجے محفوظ کر لے گئے ہیں, گٹھلیاں یا بیج, اور پھر وہ سب گھروں گھر پہنچائے جاتے ہیں تاکہ سب مل کر بیٹھ کر اس پر گن کر تسبیحات پڑھیں, یا تو آیت کریمہ یا پتہ نہیں کیا کیا. تو آپ دیکھیں انسان خود پڑھتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے, اور خود کی انگلیوں پر یعنی ہاتھ کی انگلیوں پر یہ گننا چاہیے تسبیحات, یہ صحیح ہے. اور پھر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا اجر یعنی مرنے والے کے وقت جو پڑھا جاتا ہے تو دراصل وہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا انہیں کو ملتا ہے اس کا اجر, یقین جانیے, وہ مرنے والے کو نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا عمل منقطع ہو گیا. اس کے عمل کو یعنی اب نیک عمل پہنچنے کے لیے تین ہی ذرائع ہیں اس کے پاس. اس نے خود کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا یعنی انفاق, تو اس صورت میں اس کو اجر ملتا رہے گا. دوسرا, اس نے خود کوئی علم پھیلایا تھا, خود کسی کو تعلیم دی تھی, درس و تدریس کا کام کیا تھا, تو اس صورت میں وہ علم اس کے لیے فائدہ پہنچائے گا اس کو. یعنی جو بھی اس کے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے یہ دینی تعلیم اس سے حاصل کی تھیں, تو وہ جب بھی یہ آگے بات پہنچائیں گے یا عمل کریں گے تو خود بخود وہ استاد کو بھی اس کا اجر ملے گا. اور تیسرا, نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے. یہی تین صورتیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور صورتیں ثواب پہنچانے کی موجود نہیں ہیں اس سال ثواب کی, کہ وہ قرآن کے پارے فلاں جگہ بخشوا دیے یا رکھوا دیے یا کچھ بھی کر دیے یا اتنے قرآن پڑھ کر بخش دیے. یہ سب دراصل لوگوں کی خود کی پیداوار ہے, ایجاد کی ہوئی باتیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی بات ایسی ارشاد نہیں فرمائی کہ اپنے مرنے والوں پر قرآن پڑھا کرو یا مرنے والوں کو لیے قرآن پڑھ کر بخشا کرو یا اس طرح سے گٹھلیاں منگوا کر 125,000 مرتبہ ان پر کوئی تسبیح درود پڑھ کر بھیجو، اس سے فائدہ ہونے جانے والا کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو پڑھ رہے ہیں نا اس کو ضرور اجر مل جائے گا، لیکن بدعت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی پوچھ ہو جائے، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ اور پھر بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگلیاں دی ہیں تو اس پر گن لیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، یہ انگلیاں گواہی دیں گی ہماری انشاءاللہ۔ تو بہرحال اب یہ نہ پوچھے گا آپ کی تسبیح پر پڑھنا جائز ہی نہیں جائز ہے، اس کے بارے میں اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو منع بھی نہ کریں لیکن اوائڈ کریں، اس کو بہتر ہے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گنیں۔ تسبیح سے پھر اصل میں ذرا یہ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں کبھی ہو سکتا ہے غرور آ جائے یا سامنے والے دیکھ کر اس کو نیک تصور کرنے لگیں، تو بہتر ہے کہ اوائڈ کریں۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہتا انگلیوں پر کہ کتنی دفعہ پڑھی ہے تو اس لیے اگر کوئی تسبیح استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پسندیدہ عمل نہیں بتایا گیا اس کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب آج ہماری مکمل ہوئی، لیکن ابھی یہ نہ سمجھے گا کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ابھی انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور نشست ہم رکھیں گے، کچھ تھوڑی بہت ہم اپنے لیے، یعنی میرے اپنے خود کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے کچھ تھوڑی سی نصیحت کی باتیں ہیں، تزکیہ اور نیک عمل میں اضافے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس پر ہم لوگ بات کریں گے اگلی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی قبول فرمانے والا ہے، ہماری تو کوئی استطاعت کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہوا۔ اور ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے جو کسی نہ کسی طریقے سے اس کورس میں شامل رہے، یعنی سننے والے بھی سنانے والے بھی، اور اس کورس کے لیے جو کام کرتے رہے ہیں، یعنی ورک شیٹ بنانا، اسے ٹائپ کرنا، کوشچن پیپر بنانا، سوالات یعنی لیکچر سن کر سوالات بنانا اور پھر ان سوالات کو آگے پاس آؤٹ کرنا، اسے ٹائپ کرنا اور ورک شیٹ چیک کرنا، ایک نہیں بہت سارے کام ہیں۔ اور وہی والی بات ہے کہ بغیر ٹیم ورک کے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، ہم سب کو مل کر ہی یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے بنیں، اور نیکی کے کاموں میں ہمیشہ ایک دوسرے کو ساتھ دینے والے بنیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔